ہادیوں رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دار الافتاء اہل سنت, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اس پروگرام میں سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل الطاری صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے؟
جزاک اللہ خیر, الحمدللہ.
ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے ویڈیو سوالات کی طرف.
میں درج کر رہا ہوں مفتی صاحب, میرا ایک بہت اہم سوال ہے آپ سے کہ لوگ ایک دفعہ حج فرض ادا کرنے کے بعد ہی دوبارہ ہر سال یہاں پہ دوبارہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ہمیں ہماری پریکٹس میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ادائیگیاں ہیں مارکیٹ کی, تو آیا کہ ان کو ہم کس طرح یہ بتائیں کہ پہلے وہ ادائیگیاں کریں, بعد میں یہ فرض تو ادا ہو چکا, دوبارہ یہ حج پہ جو جانا, اس کے بارے میں ذرا حاجیوں کی اور ہم سب کی رہنمائی کر دیں کہ یہ صحیح ہے طریقہ یا نہیں.
یہ شاید ٹریول والے ہیں کوئی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حاجی آتے ہیں بکنگ کے لیے آتے ہیں, ان کا جذبہ ہے ماشاء اللہ کہ ان کے پاس تو کسٹمر آ رہے ہیں, تو یہ جذبہ رکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ادائیگیاں ہیں, تو یہ پہلے اپنے قرضے واپسی کریں یا کچھ اس طرح, تو کیا کہتے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج فرض بھی اگرچہ ہو تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ یا تو اگر آپ کے ذمے کوئی ادائیگی ہے تو وہ کر دیں اور پھر حج فرض کے لیے جائیں, یا اس کی ادائیگی کے لیے آپ جس کا دین ہے اس سے جو ہے وہ وقت مانگ لیں. اور جہاں تک حج نفل کا تعلق ہے تو ایک یہ ہے کہ ایک شخص کے کاروبار کرتا ہے تو اس کے اوپر ادائیگیاں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں, وہ کنٹینیو ادائیگیاں ہوتی ہیں کہ کچھ وہ ادا کر رہا ہوتا ہے, کچھ مزید جو ہے وہ ادھار لے رہا ہوتا ہے, وہ کاروبار کا جو ہے وہ ایک روٹین جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے. تو اس میں سامنے والی پارٹیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ادائیگی ہے یہ بھلے حج پہ جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں یا کہیں بھی کچھ بھی خرچہ کر رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ ٹائم پیریڈ طے ہے اس ٹائم کے اوپر یہ جو ہے وہ ادا کر دیں گے اور انہیں کوئی اعتراض بھی اس کے اوپر نہیں ہوتا, تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. وہ حج پر بھی شخص جا سکتا ہے, حج نفل پر بھی جا سکتا ہے, عمرے پہ بھی جا سکتا ہے, وہ اپنے نئے کاروبار کا آغاز بھی کر سکتا ہے, سارے کام وہ کر سکتا ہے. بات وہاں آئے گی کہ ایک شخص ہے جو کہ جس کے اوپر ادائیگیاں لازم ہیں اور ان کی ادائیگیوں کا وقت بھی آ گیا ہے اور اب وہ ان لوگوں کو ٹالتا ہے, ان کو جو ہے وہ ادائیگی نہیں کرتا اور اب اس کے علاوہ اپنا جو مال ہے وہ دیگر امور میں خرچ کرتا ہے, وہ چاہے جو ہے وہ حج نفل میں ہو, عمرے میں ہو, شادیوں میں ہو, یا جو ہے وہ اپنا گھر بنانے میں ہو, یا اپنا مزید کاروبار بڑھانے میں ہو, کسی بھی طرز پر ہو, تو وہ بہرحال ایسا کرنا اس کا ہرگز جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا مثل الغنی ظلم, کہ غنی شخص کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے, مگر یہ اسی وقت ہے کہ جب یہ صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی. عمومی طور پہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ بھئی وہ ہر سال پریکٹس ہے, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان کا کاروبار ایک جو ہے وہ چل رہا ہے, یا کوئی ادائیگی ہے لیکن وہ ڈسٹریبیوٹڈ جو ہے وہ ادائیگی ہے تو اس کے اندر اختلاف ہے, وہ آپس میں جو ہے وہ ان کا معاملہ چل رہا ہے, وہ چاہے کورٹ میں چل رہا ہے, چاہے مارکیٹ کی کمیٹی میں چل رہا ہے, یا اور کسی جگہ پر چل رہا ہے, تو جب اس چیز کے کوئی ادائیگی کا وقت مقرر ہے اور وہ شخص اس کے اوپر ادائیگیاں جو ہے وہ کر دیتا ہے, اس کسی کی ادائیگی جو ہے وہ پینڈنگ نہیں ہے, یا اگر پینڈنگ ہے تو وہ اس سے مہلت لے لیتا ہے, ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے میں آپ کی جو ہے وہ یہ ادائیگی جو ہے وہ کر دوں گا, اچھا اب اس کی وجہ بھی بس اوقات یوں ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اس شخص کو جو ہے وہ حج کے اوپر جانا ہے اور اس کے اندر جیسے آج کل کے حساب سے 12-15 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ آ رہا ہے
جی،
لیکن اس کو ادائیگی جو ہے وہ 3 کروڑ روپے کی کرنی ہے،
صحیح،
اور وہ یکمشتی کرنی ہے، لینے والا اسے 16 لاکھ روپے لے کر اسے نہیں کچھ کہے گا، اور اس کو پتا ہے کہ بھائی وہ پیمنٹ جو ہے وہ میری وہاں سے آگے سے آئے گی تو میں اس کو جو ہے وہ پوری کی پوری ادا کر دوں گا، اور سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے تو پوری پیمنٹ ہی چاہیے، میں 15-16 لاکھ روپے لے کے تم سے جو ہے وہ کیا کروں گا،
ٹھیک،
تو ایسی صورت کے اندر اگر ادائیگی پینڈنگ بھی ہے اور سامنے والے کی طرف سے جو ہے وہ مہلت اسے مل جاتی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے، یہ حج نفل یا عمرہ یا دیگر اور بھی میں نے جتنے کام بتائے ان کے لیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جو عمومی طور پہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں بسا اوقات وہ عبادات کے معاملے پر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ جو ہے وہ قربانی کیوں کر رہے ہو آپ کے اوپر تو یہ جو ہے وہ ادائیگی ہے، آپ حج کیوں کر رہے ہو آپ کے اوپر تو یہ ادائیگی ہے، حالانکہ وہی لوگ ان افراد پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے جو اپنے بچوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ادائیگیاں تو ان پر بھی ہوتی ہیں
بلکہ وہ اور ادائیگیاں
چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایون وہ اپنا بزنس بڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی نئی دکان کھول رہے ہوتے ہیں، وہ نیا کاروبار جو ہے وہ کھول رہے ہوتے ہیں، تو در حقیقت اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ آپ حج یا عمرے یا کسی نیک کام کی کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو جناب ہم جو ہے وہ ان کے اوپر یہ ادائیگیوں والا جو ہے وہ معاملہ لے کر تنقید شروع کر دیں۔ تنقید اگر کرنی ہے، اولاً تو تنقید نہیں، بنیادی چیز تو ہے کہ سمجھانا ہے، تو آپ انہیں یہی بات سمجھائیں، لیکن وہ سمجھانا پھر ہر معاملے میں ہو، وہ خرچ کرنے کے معاملے کے اندر بھی ہو، وہ جو ہے وہ شادیوں والے معاملات میں بھی ہو، وہ نئے بزنس کے معاملات میں بھی اور دیگر سارے معاملات میں، بہرحال سب میں ہی ہو۔ سفر البتہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب سفر پر جاتا ہے، یہ صرف سفر حج یا سفر عمرہ یا جو ہے وہ کسی نیک کام کے لیے سفر نہیں، مطلقاً ہی سفر کے لیے جانے سے پہلے، کیونکہ سفر کے اندر وہ شخص واپس بھی آئے گا یا نہیں، اس کی زندگی کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے، عمومی طور پر سفر کے اندر ہی ایسے حادثات اور واقعات پیش پہلے زیادہ آتے تھے، اب کم آتے لیکن بہرحال اب بھی آتے ہیں کہ انسان کا جو ہے وہ عمر پوری ہو جاتی، تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی سفر پر جانے سے پہلے جو بھی آپ جن کے مقروض ہیں آپ ان کی ادائیگیاں کر دیں یا پھر ان سے جو ہے وہ مہلت لے لیں، اور مہلت لیں تو پھر ایسی صورت میں ان ادائیگیوں کی جتنی تفصیل ہے وہ ساری لکھ کر باقاعدہ اپنے ورثہ کو پیچھے وصیت کر کے جائیں،
ٹھیک،
کہ موت زندگی کا کچھ معلوم نہیں، وہ تو آپ اپنے شہر میں رہ رہے ہیں جب بھی معلوم نہیں، لیکن ایک عمومی طور پر یہ ہے کہ بھائی سفر کے اندر زیادہ جو ہے وہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے جائیں، جس کا اس نے ادائیگی کرنی ہے وہ مہلت دے دیتا ہے یا اس کی جانب سے ٹائم پیریڈ ہی بات کا ہے، اب جیسے بیسیاں ڈلی ہوئی ہیں کسی کی، کمیٹیاں ڈلی ہوئی ہیں، تو وہ کمیٹی کا اس مہینے وہ دے گا ہی نہیں، اس کو تو اگلے جو ہے وہ جناب جو ہے وہ 20 مہینے تک جو ہے وہ ادائیگیاں جو ہے وہ کرنی ہیں،
صحیح،
تو لہٰذا اس کا ٹائم پیریڈ اپنی جگہ معلوم ہے، تو اگرچہ اب اس شخص کے اوپر وہ قرضہ ہے کہ یہ 20 پہلے ہی وصول کر چکا ہے اور اب مزید جو ہے وہ اس کو ادائیگیاں کرنی ہیں، لیکن یہ ادائیگی جو ہے وقت مقررہ پر ہے، اس سے پہلے یہ شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو ان کو بی سی والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کے اوپر۔
اسی طرح کئی اپنے مکان لیے ہوئے ہیں یا زمین لی ہوئی ہے کمپنی سے، انہوں نے
قسطوں پر آپ نے وہ چیزیں جو وہ لی ہوئی ہیں
کمپنی سے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، تو اب اپنی سیلریز میں مخصوص
جی
ان کو کٹوانے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے، تو وہ چیز وہ بھی رکاوٹ،
ان میں بھی کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، تو اس طرح کی جو ٹائم شیڈیول پیمنٹ سے تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی موجودگی میں بھی آپ حج فرض کے لیے بھی جا سکتے ہیں،
ٹھیک،
یہاں پر اس شخص کی طرف سے اجازت ہے نا، اس نے مہلت دی ہوئی ہے کہ آپ جو فلاں فلاں ٹائم کے اوپر مجھے ادائیگی کیجیے گا اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں آ کے جو ہے وہ کر دوں گا۔ ہاں اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ بھائی میں حج نفل کے لیے جا رہا ہوں لیکن واپسی پر میرے پاس تو اگلے چند سال جو پیمنٹس کرنی ہے اس کا میرے پاس مال ہی نہیں بچے گا میرے پاس، تو اب اسے یہ کہا جائے گا کہ نہیں بھائی آپ پہلے جو ہے وہ ان کی پیمنٹ کی جو پیمنٹ ہے ان کی ادائیگیاں ہیں اس کا جو ہے وہ بندوبست کریں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس مال بچے تو آپ حج نفل پر جائیں، نہیں بچتا تو آپ جو ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ رہیں،
ٹھیک ہے۔ اوور آل جو ایک صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن مجھ سے اس چیز کا بھی نا انکار وہ نہیں کیا جا سکتا، ایک طبقہ ہے ایک تعداد ہے لوگوں کے پیسے دینے لیکن پرانے پیسے دینے اب ہیں ان کی طرف وہ، لیکن آج کل شاید یا برسوں سے یہی طریقہ ہے کہ قرضے کو اتنا پرانا کر دو کہ لینے والا مایوس بھی ہو جائے نا امید بھی ہو جائے مانگے بھی نہیں اور بس ختم ہو جائے کہ بس یعنی اپنا مال ہی ہے اور ایک بھکاری بن کر لینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات قرضہ زہر ہے، آج کل آسان نہیں ہے کسی سے قرضہ واپسی نکلوا لینا، پیسے وہ دے دینا، اور کہتے ہیں نا رشتہ داری یا دوستی ختم کرنی تو پیسے دے دو، کچھ قرضہ دے دو، اس کے بعد دیکھیں آپ خود ہی آٹومیٹک یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ہونا نہیں چاہیے اس طرح، لیکن یہ بھی ایک تعداد ہے لوگوں کی۔ اب ایسا شخص دنیاوی بھی کام کر رہا ہو تو بھی تنقید تو کی جاتی ہے، وہ اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے تو بھی کی جاتی ہے، لیکن ایسے شخص کو جب دینی کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کو زیادہ خیال کرنا چاہیے۔
بدرجہ اولا اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ پاک کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اللہ ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کی جو ہے وہ پکڑ کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر حقوق العباد انسان کے ذمے پر ہوں، اور پیچھے اس کے جو بندے ہیں جن کے اس نے حقوق تلف کیے ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ بد دعائیں کر رہے ہوں، تو مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے جب کاروبار ختم کرتے ہیں، جو آپ نے کہا نا پرانے قرض، وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو مردہ قرض اس کو بنا دیتے ہیں نا کہ بھئی لڑ جھگڑ کے وہ کاروبار ہی ختم کر دیا، وہ فیلڈ ہی چھوڑ دی۔ اب یہ ان کو پتا ہے کہ بھئی اب جب اس فیلڈ میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے، نہ نیا مال لینا ہے، تو اب وہ پرانا والا شخص کو بھلے جو ہے وہ بولتے رہیں گے بھئی اب تو ختم ہو گیا۔ تو اگرچہ میں کہتا ہوں قانوناً بھی کسی وجہ سے وہ حق جو ہے وہ ختم ہو رہا ہو، لیکن اگر شرعاً آپ دیندار ہیں
تو آپ کو دینا
ہی ہوگا۔ بھائی کسی جگہ پر جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا اور جناب کمیٹی نے کسی نے فیصلہ کر دیا کہ سر یہ جو ہے نا 25 لاکھ نہیں، آپ ایسا کریں جو ہے نا 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ان سے لے لیجئے گا۔ اب وہ شخص نے مجبوراً کہ بھائی ٹھیک ہے نہ ملنے سے مجھے ملنا، جتنے مل رہے ہیں وہ بہتر ہے، لیکن اس کو پتا ہے جس نے دینا ہے کہ نہیں سر میں نے تو 25 لاکھ ہی اس کا میں دیندار ہوں، تو لہٰذا بھلے فیصلہ کچھ بھی جو ہے وہ ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے صلح ہونا یہ ایک الگ چیز
ہے، مجبوراً لے لینا۔
ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ جناب کسی تھرڈ پارٹی نے جو ہے وہ خامخائی کا فیصلہ کر دیا جس کے اوپر وہ شخص راضی نہیں ہے جس کے اصل جو ہے وہ پیسے بنتے ہیں، تو لیکن آپ کو پتا ہے کہ یار ہمیں دیندار تو اس کا 25 لاکھ کا ہی ہوں، تو بھلے کوئی بھی فیصلہ ہو گیا، قانون آپ کسی بھی گرفت سے بچ گئے، مگر یہ یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی جو گرفت ہے اس سے بچ نہیں سکتے آپ۔ تو لہٰذا آخرت کے معاملے کے اندر جو بھی آپ پر جو ہے وہ پکڑ ہو سکتی ہے اس کی آج ہی فکر کر کے ایک ایک پیسے کی ادائیگی جو ہے وہ کیجیے، اور نہ صرف ادائیگی کیجیے بلکہ جو آپ نے تاخیر کی اس تاخیر کے لیے اس شخص سے سوری بھی کیجیے، معافی بھی مانگیے کہ آپ نے اس بندے کا دل دکھایا، اس کو تکلیف پہنچائی۔ تو بہرحال جو ایسا کرتے ہیں تو ان کا ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایک شخص ہے کہ مثال کے طور پہ اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں لیکن وہ 2 کروڑ کا جو ہے وہ مقروض ہے،
ٹھیک،
تو ایسی صورت کے اندر جبکہ اس کے علاوہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال نہیں ہے تو حج فرض بھی اس پہ لازم نہیں ہوگا،
ظاہر قرضے میں
قرضے کے اندر ہے وہ۔ اب بھلے وہ افراد جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ یار یہ تو دیتا ہی نہیں ہے، لیکن اس سے تو پتہ ہے نا کہ بھائی میں ان کا دیندار ہوں اور وہ مانگ مانگ کر اب خاموش ہو گئے۔
جی،
تو لہٰذا ایسے شخص کو تو حج فرض کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس کو جس کا جو بنتا ہے پہلے اس کی ادائیگی کیجیے، حقوق العباد کے معاملات کو کلوز کیجیے۔ حج فرض کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ عرفات شریف کے اندر حقوق اللہ معاف فرماتا ہے اور حقوق العباد جو ہے وہ مزدلفہ شریف میں معاف کرتا ہے،
جی،
مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہوا وہ معاف ہو جاتا ہے، ادائیگیاں معاف نہیں ہوتی۔ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے اس سے معافی کرنا معاف نہیں ہو جاتا، وہ آپ کو کرنا ہی ہوگا،
اور اسی طرح پیمنٹ جو کرنی ہے وہ بھی کرنی ہے،
ادائیگی تو کرنی ہی کرنی ہے، اور یہی ہے کہ فوراً آ کے جلد از جلد کریں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ لوگوں سے معافی مانگ کر جائیں، کہ ایک طرف لوگوں کے حقوق کا معاملہ کلوز ہو گیا لیکن چونکہ رب حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے آپ رب تعالیٰ کے بھی گناہگار، اللہ پاک کی بھی نافرمانی آپ نے کی ہے کہ رب کا ہی حکم تھا کہ بندوں کے حقوق ادا کرو، پہلے بھی معافی مانگے، اور جس سے آپ کمٹمنٹ کر کے معافی لے کے جا رہے ہیں کہ یار ابھی معاف کر دو مجھے، میں جو ہے نا واپسی پر تمہارا فلاں تاریخ تک جو ہے وہ ادائیگی کر دوں گا، تو اب آپ اپنے اس وعدے پر جو ہے وہ قائم رہیں کہ جب اللہ پاک نے حقوق العباد کا گناہ معاف کر دیا تو اب بندے کو مزید دوبارہ ناراض نہ کریں آپ،
ٹھیک،
بلکہ اب آپ اس کے وقت کے اوپر ادائیگی کریں تاکہ مزید جو ہے وہ حق العبد کی حق تلفی نہ ہو،
ٹھیک ہے۔ اور ٹال مٹول ان پیسوں کی ادائیگی کے حوالے سے ضروری نہیں حج عمرے والے ہی وہ کوئی کر رہا ہو، بعض اوقات تو لوگ اس وجہ سے جاتے بھی نہیں ہیں، یعنی ایک تعداد وہ بھی ہے کہ ہم اگر ادھر قدم اٹھائیں گے تو ہم سے جو لوگوں نے پیسہ لینا تو وہ کہیں گے کہ یار آپ ہمیں دے نہیں رہے، اور یوں آپ اس کا مطلب آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، تو ٹال مٹول اگر وہ شخص کر رہا ہے بھلے وہ جا بھی نہیں رہا تو وہ بھی غلط ہے،
وہ بھی جو ہے وہ گناہگار ہے۔
ایک اور پتہ چلا مجھے کہ کچھ لوگوں کی پیمنٹ کرنی ہے، وقت بھی نہیں مل رہا یا کچھ ایسا ہے نا، تو کچھ لوگ سفر اختیار کر جاتے ہیں، بیرون ملک سفر، یا اس میں ہو سکتا ہے یہ حج عمرے کا بھی سفر، یعنی بھلے اپنے فرد پہلے حج ادا کیا ہوا سب کچھ ہے تو سفر، یعنی تاکہ یہ 25 دن یا 40 دن ہمیں مزید ہیں
وقت مل جائے،
مہلت مل جائے۔ اب تو پتا ہے کہ بھئی وہ تو گئے ہوئے
رابطہ ہونے
رابطہ ہے نہیں ادھر، اور اسی سے ہی مزید وہ گنجائش نکالنے کی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لوگوں نے یہ اپنائے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہمیں بھی اسی طرح ہی پتا ہے کہ لوگ آ کے شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یار اس طرح کر لیا اس طرح کر لیا۔ بہرحال ہم تو آپ کو یہی کہیں گے، پیسہ آپ ضرور اپنا وصول کریں، لیکن کبھی بھی عبادات کو نشانہ نہ بنائیں، عبادات کے معاملات کو نا، یہ ایک اچھے مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ کسی کی بھی عبادات کو یوں نشانہ وہ بنائے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر عبادت، حج عمرہ یا دیگر جو عبادات ہیں، ابھی قربانی آگے آنے والی ہے اور قربانی میں بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ اس کا ہے، فضیلت ہے، اس کی برکتیں اور فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی لوگ ایسے مواقع پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جو وہ نیکی کے کام میں خرچ کر رہا ہے اس میں بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور خود بھی گناہگار ایک طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو لہذا ایسے لوگوں کا بالکل بھی ہمیں حصہ نہیں بننا۔ تو دونوں طرح کی ہم نے گفتگو کی، بہت ڈیٹیل سے تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نفلی طواف کا طریقہ بتا دیجئے، اور نفلی طواف میں بھی کیا دم ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے ہوتے وہ بھی بتا دیجئے۔
جی،
نفلی طواف کہ آپ نے جو ہے وہ حالت احرام میں آپ جب نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ نفلی طواف جو ہے کرتے ہیں، حالت احرام میں بھی جو ہے وہ نفلی طواف ہو سکتا ہے، لیکن ایک نارمل جب آپ جو ہے وہ آپ نے عمرہ اپنا مکمل کر لیا، اب آپ مکہ شریف کے اندر جو ہے وہ قیام پذیر ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ طواف کی نیت کر کے حجر اسود سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ استلام کر کے اپنا جو ہے وہ طواف مکمل کریں گے۔ اچھا، نفلی طواف بھی بھارت ہر طواف جو ہے وہ 7 چکر کا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے،
صحیح،
1-2 چکر کا جو ہے وہ نہیں ہوتا،
یعنی لوگ نفلی طواف کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چکر،
ہاں ایک چکر بھی کر کے چلیں جناب جو ہے وہ ہو گیا ایک طواف، نہیں، وہ بھی 7 چکر پر ہی مشتمل طواف، طواف عبادت، جیسے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو بھائی وہ 2 رکعت یا 4 رکعت والی ہوگی، اسی طرح طواف جو ہے وہ سمجھے کہ 7 چکر کے ساتھ مل کر پورا ایک طواف جو ہے وہ بنتا ہے، تو لہٰذا یہ اور پھر وہی 7 چکر لگانے کے بعد آخر میں استلام، ہر دفعہ استلام کریں گے اور آخر میں استلام پر آپ کا جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اب اس کے بعد سعی وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے نفلی طواف کے بعد، ہاں البتہ 2 رکعت جو نماز نفل نماز طواف ہے وہ جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی،
وہ ہر طواف کے بعد،
طواف کے بعد۔
اچھا، نفلی طواف میں اگر کوئی ایسی غلطی ہوگی جو دم کے،
دم والی غلطی ہوگی تو پھر جو ہے وہ دم لازم ہوگا، ورنہ عمومی طور پر جو آپ طواف کر رہے ہیں تو اس میں نہیں ہے۔ اب اس کی جو کہ باوضو ہونا اور وہ تمام جو شرائط ہیں وہ بہرحال پوری ہونا،
یعنی احرام کی پابندی نہیں ہے، یعنی نفلی طواف میں آپ سلے ہوئے کپڑے پہن کے آپ
خوشبو لگانا، جیسے اس طرح کی جو ہم دم والی، عموماً جو لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بھائی جو وہ خوشبو لگ گئی ہے، جیسے اب آپ خانہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب جانے سے منع کرتے ہیں حالت احرام میں، کہ اب جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ یا کپڑوں میں جو ہے وہ خوشبو لگ جائے، کیونکہ غلاف کعبہ کے اوپر جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے، تو وہ چیزیں اب نہیں ہیں کہ اب وہ لگ جاتی ہیں تو اس پر وہ نہیں ہے۔ ہاں، جو طواف کے اپنے جو واجبات یا دیگر چیزیں ہیں ان اعتبار سے جو ہے وہ دم لازم ہو سکتا ہے۔
ہاں، یہ لوگ ایسے ہی بات کا سمجھ ہوتا ہے کہ نفلی ہے، تو اس میں مجھے کسی نے فون کیا سفر پہ، میں بھی وہیں تھا، تو کہا کہ وہ ہماری ٹکٹ بھی ہے، ہمیں جدہ بھی پہنچنا ہے، اور آخری عشرے میں تھا، رمضان شریف کے آخری عشرے یا آخری دنوں میں بالکل نا، تو ادھر ٹکٹ ہے اور ٹائم بھی ہو رہا ہے، اور طواف جو ہے نا وہ شروع کر لیا تھا بس، اب وہ شروع کر لیا تو طواف چونکہ اتنا رش تھا تو اوپر سے ہو رہا تھا، اب اوپر سے ایک چکر بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم لیتا ہے، تو اب کیا کریں، مطلب ہم یعنی اس کو نفل پڑھ کے
ترک کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا یہ تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا, آپ نے اگر اسی طرح اس کو چھوڑ دیا پھر اس کے اکثر چار پھیرے چار چکر تو اس کا جو ہے وہ رکن ہے, وہ فرائض میں سے کو اس کا ادا ہونا. دم تبھی یعنی چار سے کم آپ نے طواف کے چکر کیے تو پھر آپ کو دم لازم ہو جائے گا, اور اگر چار چکر ہو چکے ہیں تو پھر دم تو نہیں ہے لیکن پورا کرنا اس کو, وہ تو واجب ہے اس کو پورا کریں پھر صدقات کے حکم آئیں گے, لیکن آپ پورا کریں. بہرحال کوشش کی انہوں نے کہ اوپر سے ہی وہ کرتے کرتے تو تقریباً بتا رہے تھے کہ کوئی دو گھنٹے پلس ٹائم لگا ایک طواف میں یعنی سات چکروں میں, تو ہو گیا اور وہ پہنچ بھی گئے اور سب معاملات بھی ان کے ہو گئے. یعنی ان چیزوں کی طرف بعد کا توجہ نہیں ہوتی کہ یہ نفل ہے یا اس طرح, جب شروع کر دیا تو اس کو پورا کرنا ہے. اچھا اسی طرح نفلی طواف کچھ لوگ بیٹھ کر کرنے میں یعنی ویل چیئر پر, یعنی کہ چلو بھی آپ بیٹھ جاؤ تو ہم آپ کو ویل چیئر پہ کرا دیں گے, جبکہ وہ چلنے پر قادر ہے
جی,
تو اب بھی اس کو نفلی طواف بھی ہے تو واجب ہے پیدل چل کر,
پیدل ہی چل کر کرے.
اب اگر کوئی طاقت رکھنے والا شخص یعنی پیدل چل سکتا ہے اور وہ بلا عذر شرعی بیٹھ کر ویل چیئر پر کر لے گا تو بھی دم لازم آئے گا. یعنی یہ نفلی طواف ہے تو اس میں بھی یہی حکم ہے. آج کل وہاں الیکٹرک والی وہ ویل چیئر
جو ہے
بس آپ بیٹھیں تو آپ کو گھما دیں گے سب, یعنی تو وہ دونوں میں ہی ہیں, صفا مروہ میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. تھکن عموماً ہر ایک کو ہو جاتی ہے, اس میں جوان بھی ایسا بعض اوقات کیفیت ہو جاتی ہے, پھر ابتدائی جو عمرے ہوتے ہیں یا ابتدائی جو حاضریاں ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ تھکن ہو جاتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آدھے تو یہاں سے تھکے ہوتے ہیں, دو دن پہلے یہاں جاگتے ہیں, کوئی ملنا ملانا دیگر چیزیں, ایک دن سفر کا ہو جاتا ہے, پھر جاتے ہی عمرہ شریف کرنا, تو آدمی بہت تھک جاتا ہے. اب اس میں بھی بعض اوقات چلنے کی طاقت ہے, تھکن اپنی جگہ ہے, لیکن لوگ پھر ویل چیئر کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ چلو بھی 200 ریال بھی اچھے خاصے لگتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی کم میں ہو. نارمل اگر مینول ہے تو وہ اس میں 100 ریال تک خرچ ہونا, اور دوسری ہے الیکٹرک والی تو 200 ریال تک اس میں یہ خرچ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن میں چلنے کی طاقت سکت ہے تو وہ بس اس کو بنا کے اس میں بیٹھ گئے. اچھا عمر بڑی ہے تو وہ کچھ کہہ دیتے ہیں یار آپ بیٹھ جاؤ, یا والدہ ساتھ ہیں والد ہیں تو بولتے ہیں آپ بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ کے ہم کر دیں, آپ کو ہم کرا دیں گے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, مطلب کہ جب اس میں طاقت سکت موجود ہے بھلے آپ آہستہ آہستہ کر لیں, آپ صفا مروہ ہے تو آپ آہستہ آہستہ کر لیں. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات منالیم کے مناظر ہم نے دیکھے ہی ہیں یہاں پہ صفا مروہ کے اور صحیح کرنے کے, تو آپ آہستہ آہستہ آپ نے پیدل ہی وہ صحیح کی ہے. حالانکہ ابھی طبعاً آپ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ نماز بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں, کرسی پر آپ نماز پڑھتے ہیں, لیکن چلنے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ خود بھی اس طرح اپنے چل کر جو ہے وہ صحیح فرمائیے. تو ان چیزوں کا بھی ناظرین خیال رکھنا ہے. نفلی طواف بھی بلا عذر اگر کسی نے بیٹھ کر یا یعنی ویل چیئر پر بیٹھ کر تو بھی اس پر دم لازم ہو جائے گا. ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ یہ وہیں رہتے ہوئے اس کا اعادہ کر لے یعنی لوٹا لے, جو اس پر طواف اس طرح کہ اس نے اس پر آگے کہ اس نے بیٹھ کے کر لیا تھا, اب یہ اعادہ کر لیتا ہے اسی کو دوہرا لیتا ہے یعنی پیدل چل کر یہ طواف کر لیتا ہے, تو پھر وہ دم اس کا ختم ہو جائے گا. دم سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حج یا عمرے میں دم لازم آئے, کیا مطلب ہوتا ہے
آپ؟ دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ بکرا جو قربانی کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہو وہ آپ کو حدود حرم میں ذبح کروانا ہوگا. تو فقط اس کی قیمت صدقہ کرنا اس سے کافی نہیں ہوگا, بلکہ حدود حرم میں ہوگا اور جانور ذبح ہی کروانا ہوگا.
جانور ذبح ہی کروانا. میسج ہے کہ نفلی طواف کے لیے احرام باندھ سکتے ہیں. نفلی طواف کے لیے احرام شرط نہیں ہے, احرام اگر باندھا بھی ہے تو اس میں بھی نفلی طواف ہو سکتا ہے. اچھا جی, نفلی طواف کے ساتھ صحیح کروانا بھی ضروری ہے, یعنی یہ بھی لوگوں میں ہے, یعنی اس کا مطلب
اصل میں وہی ہے کہ کئی لوگ جو جانے والے ہیں وہ اس سے متعلق معلومات جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے, تو اس کے اوپر الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف اجتماعات حج و عمرہ کے آج کل بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ شرکت کریں اور اس کے علاوہ مدنی چینل کے کئی کلپس ہیں، کئی سلسلے اس موضوع پر موجود ہیں، ان کو دیکھیں، اور امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے آسان الفاظ کے اندر رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین، عمرہ والوں کے لیے رفیق المعتمرین اور حج والوں کے لیے رفیق الحرمین، اس کا مطالعہ کریں. مزید پھر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو اس کے لیے دار الافتاء اہل سنت آپ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں.
نفلی طواف میں چار چکر بس لگائے تھے اور پھر اس کے بعد واپسی آ کے تین ہو گئے، لگا دیے تو ہو جائے گا؟ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر
گیپ دے دیا مگر جو ہے وہ ادا جو ہے وہ اس کے ساتھ کر لیا تو ایسی صورت میں ادا ہو جائے گا،
وہ ادا ہو جائے گا. جی مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مطاف میں طواف کے دوران جب مطاف کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو جس سرف سے صفائی ہو رہی ہوتی ہے وہ کافی اس میں خوشبو شامل ہوتی ہے، تو کیا صفائی کے بعد جو نمی رہتی ہے اور خوشبو باقی رہتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اگر وہ لگنے سے دم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجئے.
جی،
صابن یا شیمپو وغیرہ کے اندر جو خوشبو ڈالی جاتی ہے وہ جو ہے وہ اس کے جو پکانے کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے، تو لہٰذا اس کے بعد جو وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ اس کے لگنے کی وجہ سے صابن سے آپ نے ہاتھ دھو لیا یا جو ہے وہ آپ نے شیمپو یا ہینڈ واش یوز کر لیا یا یہی جیسے کہ مطاف کے اندر جو ہے وہ آپ کے پیروں پر لگ گیا تو اس سے دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا.
اچھا، اس میں کوئی زیادہ وہ بڑی خوشبو بھی نہیں ہوتی بعد کا، یہ یعنی
خوشبو جو ہے وہ
اس کی ایک اپنی جو وہ ہے مہک ہے اس کو کہنے تو اس طرح کی محسوس ہو رہی تھی، یعنی صفائی کے دوران جیسے یہ کہنے نا صفائی ہو چکی اب فرش سے لگ گئی. بعد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر صفائی کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک صرف جو ہے وہ پانی والا بنا ہوا وہ پھینک دیتا ہے. اب قریب آدمی کو کھڑا ہے تو پھر تو اس کے پاؤں پہ اچھا خاصا آ جائے گا، لیکن وہ خوش کتنا کر دیتے ہیں صفائی کے بعد کہ آپ کے پاؤں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گیلا ہو رہا ہو یا
وہ صرف ایک نمی سی جو ہے وہ رہ
نمی سی بالکل نارمل سی اس میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں.
جی
مزید.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جس شخص نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیا وہ جمعہ کی جماعت کروا سکتا ہے یعنی امام بن سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرا.
جی،
اگر وہ شخص صاحب ترتیب ہے تو اس کے وہ جمعہ ادا نہیں کر پڑھوا سکتا جب تک کہ پہلے اپنی فجر کی نماز ادا نہ کر لے، لیکن صاحب ترتیب اگر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جمعہ جو ہے وہ ادا پڑھا سکتا ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے اپنی جو ہے وہ نماز فجر جو قضا ہو گئی اس کی ادائیگی کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جمعہ پڑھائے. صاحب ترتیب سے مراد یہ کہ وہ شخص جس کی جو ہے وہ چھ نمازیں جو ہے وہ قضا نہ ہوئی ہوں یا ہوئی تھیں تو اس نے ان کو جو ہے وہ ادا کر لیا.
جی مزید سوال.
میرا نام اشتیاق ہے، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہمارے ٹریولنگ کے جو گروپ عمرہ کے لیے جو جاتے ہیں تو وہ مدینہ سے جب مکہ ہم گروپ کو لے کے جاتے ہیں، جو ڈرائیور حضرات ہمارے ساتھ ٹریولنگ کرتے ہیں تو بغیر احرام کے وہ ٹریولنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اچھا جی جی،
میقات سے باہر سے جو بھی شخص جو ہے وہ مکہ المکرمہ جانے کے ارادے سے آ رہا ہے، وہ چاہے طائف سے آ رہا ہے، وہ چاہے جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ جا رہا ہے، چاہے مدینہ شریف سے جو ہے وہ جا رہا ہے، تو بہرحال اس کے اوپر احرام جو ہے وہ باندھنا ضروری ہے جبکہ اس کا ارادہ مکہ شریف جانے کا ہے. یہ اس کے اندر کسی کو بھی رعایت جو ہے وہ نہیں ہے. کئی دفعہ جو کاروان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، جو ورکر ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات اپنے آپ کو یوں بھی جو ہے وہ حاجی یا جو ہے وہ معتمر شمار نہیں کرتے ہوتے، تو وہ کئی چیزوں کے اندر احتیاط نہیں کرتے.
یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں،
تو اپنی کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں،
یعنی باورچی ہے کوئی اور ٹرانسپورٹ کا کوئی
افراد ہیں. تو بہرحال سب کے لیے یہی حکم ہے کہ جب آپ مدینہ شریف سے آپ نکلے ہیں اور آپ کا قصد جو ہے وہ ارادہ جو ہے مکہ المکرمہ جانے کا ہے تو آپ کو جو ہے وہ احرام باندھنا ہوگا. اب چاہے دن میں اگر آپ کو دو مرتبہ بھی آنا پڑ رہا ہے تو دونوں مرتبہ آپ کے لیے یہی حکم ہوگا، اور جب احرام باندھیں گے تو احرام جو ہے وہ بغیر عمرے کے پھر کھل نہیں سکتا، تو لہٰذا پھر آپ کو طواف سعی وغیرہ کر کے اور حلق یا قصر کروا کر ہی احرام سے باہر آنا ہوگا. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا سب کے لیے ضروری ہے، اور یہ بہرحال یہ اللہ پاک کی جانب سے حکم ہے، یہ اس گھر کی جو ہے وہ تعظیم اور تکریم کے لیے گویا کہ پروٹوکول ہے کہ آپ وہاں پر ایک جو اس کا یونیفارم ہے اس کے بغیر آپ کو انٹری الاؤ نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ لوگ وہاں سے آتے ہیں جو ٹریولنگ والے ان کے انتظامیہ کے جو افراد ہوتے ہیں ان کو یہاں ایک دو دن لگ جائیں عمرہ نہیں کیا, یہ اسی طرح ہی احرام میں اپنے کام کاج, یعنی باہر سے کوئی آیا مکہ آیا جی. اور مکے میں ہی اپنے کام میں مشغول ہو گیا
جی.
تو اب دو دن بعد اس نے عمرہ کر لیا رہا اسی طرح, کیا کہیں گے؟
تو عمرہ فوراً کرنا جو ہے وہ واجب یا ضروری نہیں ہے کہ آپ جب آئے ہیں تو آپ فوراً ہی جو ہے وہ عمرہ کریں گے. ایون جو لوگ جاتے ہیں ان کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ بھائی وہ بھی جب تھکے ہارے پہنچے ہوئے ہیں تو آپ چاہے جو ہے وہ آرام کر لیں, سستا لیں, رات میں آپ پہنچیں, آپ نیند پوری کر لیں, پھر صبح اٹھ کے جو ہے وہ آپ جو عمرہ کر لیں. بس بات یہ ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں میں رہیں گے, آپ
پابندیوں میں,
وہ چاہے ایک دن ہو چاہے دو دن ہو. تو اسی طرح جو خاص طور پہ ورکر ہوتے ہیں کاروان والے, ان کو بسا اوقات یہ حاجت ہوتی ہے کہ ان کو اس وقت تمام اپنے جو ٹریول
انتظامات ہیں
انتظامات کرنا, ہر ایک کو کمرہ الاٹ کرنا, کھانے کا انتظام کرنا, یہ ساری چیزوں کے اندر ان کو ہو سکتا ہے وقت جو ہے وہ لگ جاتا ہو. تو اب وہ اگر جو ہے وہ ایک دن کے بعد جو ہے وہ کرتے ہیں عمرہ یا دو دن کے بعد کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں, بس اس ڈیوریشن کے اندر وہ حالت احرام میں ہیں, احرام کی پابندیاں بہرحال ان پر لازم ہیں, ان کا خیال رکھنا ان پر ضروری
ہوگا. ٹھیک ہے. سوال ہے ایس ایم ایس میں کہ شوہر کی طرف سے سونا زیور جو بیوی کو شادی میں ملتا ہے شوہر بیوی کو بیچنے کی اجازت نہیں دیتا, تو اس زیور کا مالک کون, زکوٰۃ اور قربانی کس پر؟
جو بھی زیور عورت کی ملکیت ہے تو بہرحال اس کی وجہ سے قربانی بھی عورت پر واجب ہے اور اس کی زکوٰۃ بھی عورت پر واجب ہے. اب جو زیور تو جہیز میں عورت کو اپنے گھر والوں سے ملا ہے وہ تو عورت کی ہی ملکیت ہے, بسا اوقات شوہر اس کو بھی بیچنے نہیں دیتا. تو شوہر کا بیچنے کی پابندی لگانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ شوہر کی ملکیت ہے. البتہ جو سسرال کی جانب سے بری وغیرہ کے میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے جسے چڑھاوے کا زیور وغیرہ کہا جاتا ہے اس کی جو ہے وہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بسا اوقات وہ مہر میں لکھ دیا جاتا ہے تو جب مہر میں دیا ہے تو عورت ہی مالک ہے, بسا اوقات مہر میں نہیں لکھا ویسے ہی لکھا کہ بھئی ہم عورت کو یہ مالک کر رہے ہیں یا زبان سے کہہ دیا کہ بھئی اس کی مالک عورت ہے تو عورت ہی اس کی مالک ہے. یا پھر لڑکے والوں کے خاندان کا عرف یہی ہے کہ وہ اپنی بہوؤں کو جو زیور چڑھاتے ہیں وہ لڑکی کو ہی مالک کرتے ہیں تو بھی وہ لڑکی ہی اس کی مالک ہے. اب اگرچہ شوہر کہتا ہو کہ مت بیچو میں تمہیں بیچنے کی اجازت نہیں دیتا, اس کی وجہ سے ملکیت تبدیل نہیں ہوگی, مالک عورت ہی رہے.
صحیح.
ہاں اگر خاندان ایسی کوئی بات صراحت نہیں ہوئی کہ یہ کس کی ملکیت ہے, اور بعض برادریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو دیا جاتا ہے وہ مالک نہیں بناتے بلکہ وہ بطور عاریت استعمال کے لیے دیتے ہیں. اچھا ان کے عرف کا اس طرح بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پہلے بڑی بہو کو دیا پھر وہی سیور بڑی بہو سے لے کے جب چھوٹے بیٹی کی شادی کرنی ہوئی تو اس کو دے دی, اس سے لے کے جو ہے وہ اس سے چھوٹے والی کو دے.
تقریباً ہر جگہ یہی چل رہا ہوتا ہے, وہ ایک ہی بنایا ہوا کافی شادیوں میں.
جب یہ عرف اس طرح کا ہے اور وہاں پر یعنی ان کا مقصد مالک کرنا بہو کو نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا مالک کون ہے جس نے دیا, وہ پھر شوہر بھی مالک نہیں ہے. ساس نے دیا ہے تو بھائی ساس جو ہے وہ مالک ہوں گے, سسر نے دیا ہے تو وہ مالک ہوں گے. اچھا پھر شوہر کا جو زیور ہوتا ہے بسا اوقات وہ ہوتا ہے جو منہ دکھائی کے اندر دیا, تو منہ دکھائی والا تحفہ عموماً جو ہے وہ عورت کو گفٹ ہی کیا جاتا ہے.
ٹھیک.
پہلی رات جب وہ کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو بہرحال وہ اس کی عورت ہی جو ہے وہ مالک ہے. اب شوہر اگرچہ کتنا ہی کہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ تم بیچنا نہیں, تو اس کے بیچنے کی پابندی لگانے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی زکوٰۃ یا قربانی جو ہے شوہر پہ چلی جائے گی. نہیں, زکوٰۃ قربانی عورت پر ہی لازم رہے گی. جب شوہر یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ زیورات نہ بکیں تو پھر اس کو چاہیے کہ بھئی عورت کو جو ہے وہ ان کی ادائیگی کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ پھر جو ہے وہ پرووائڈ کر دے تاکہ وہ جو ہے وہ قربانی اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے.
ٹھیک ہے. کتنا یہ بہرحال اپنی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ کہ کتنے پہ قربانی ہوگی, کب زکوٰۃ ہے اس پر, یہ احکامات ہے. یعنی یہ ہماری گفتگو وہی ہے کہ اگر نصاب اس میں پورا ہوتا ہو تو اس کے مطابق ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح واقعی کوئی کنڈیشن ہو کہ عورت کے پاس پیسہ پائی تو ہے نہیں, نہ وہ قربانی کرے زکوٰۃ. اچھا زکوٰۃ میں بعض اوقات پھر بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں پیسے, قربانی میں تو ایک حصہ ہی 20,000 روپے پاکستانی اگر بات کریں تو 18,000 سے 20,000 پہ جائے گا. بکرا اگر خریدنے کو جاتا ہے تو وہ 30,000 سے 35,000 روپے یہ مطلب عام ریٹ ہوں گے, نارملس کی بات کر رہے ہیں.
अब अगर इतनी नहीं है तो ये बहन फिर उठा के वो शोर को ही दे दे कि भाई संभालो, फिर आप बेचने भी नहीं देना तो मालिक भी पैसे भी नहीं।
अब ये उसके ऊपर है कि भाई या तो ये अपने इसके ऊपर जो चीज वाजिब हो रही है कुर्बानी वो अदा तो इसको करनी है
जी।
अब उसके लिए या तो ये माल बेचे या कहीं और से ये बंदोबस्त करे, अपने वालदेन से ले, शोहर से किसी और ना वो जो है वो किसी तरह ले और कुर्बानी करे। और ये कि ये गुनाह से बचना चाहती है तो फिर इसके ये कि शोहर के सामने वाजे कर दे के, मगर वही कि इतना दिल जिगरा हो कि जनाब से अपना सारा जेवर इस वजह से उसको कर दे। बट अगर वो मालिक कर देती कि भाई ठीक है तुम मुझे नहीं करने देते और मेरे पे कुर्बानी वाजिब है तो भाई फिर ये जो है ना जेवर मैं आपकी मिल्क कर रही हूँ,
ये सारा आप ले लो बस खत्म अपने पास ही रखो।
हाँ, शोहर जो है वो कबूल कर लेता है कि भाई ठीक है मैं जो है वो मैं ले रहा हूँ ये,
भले बीवी इस्तेमाल करती रहती है लेकिन मालिक के तयन हो जाए।
हाँ, मालिक होने की वजाहत करनी होगी कि भाई ये मालिक मैं अब आपको कर रही हूँ, अब आइंदा से इसकी जकात कुर्बानी सारी चीजें आप पर ही जो है वो लाजिम है।
ठीक है,
तो ठीक है अगर इस तरह कर देगी तो फिर अगर कुर्बानी के अय्याम आने से पहले पहले ऐसा कर देगी तो फिर जो है वो उस पर आइंदा कुर्बानी लाजिम नहीं होगी, जकात भी आइंदा फिर लाजिम नहीं होगी, भारत शोहर पे फिर रहेगी जबकि निसाब की मकदार उसकी मालियत बनती हो।
जी मज़ीद कुछ सवाल लेते हैं, पर एक ही सवाल हो पाएगा, टाइम हमारा बिल्कुल जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ। एक सवाल और,
सवाल ये है कि एक मंदिर की बेटी है तो उसकी जो जायदाद है उसके मरने के बाद वो उसके नाम बेटी के नाम सब चली जाएगी या उसके भाइयों के और बहनों के नाम पे भी जाएगी? एक ही बेटी है।
एक ही बेटी है,
अगर मरहूम की औलाद में सिर्फ बेटी हो, एक बेटी है तो कुल माल का आधा हिस्सा 50% बेटी का होता है।
ठीक है,
और अगर एक से ज्यादा बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो 2/3 यानी तकरीबन 66.66% जो है वो ये बेटियों में तकसीम होगा,
दो तिहाई यानी
दो तिहाई। अब इसके बाद जो बच जाएगा वो अब देखा जाएगा कि और कौन मौजूद है, अगर मरने वाले की बेवा है तो उसे भी हिस्सा मिलेगा, इसी तरीके से अगर मरने वाले के वालदेन हैं तो उन्हें भी हिस्सा मिलेगा, अगर वालदेन में वालिद मौजूद है तो अब बहन भाइयों की तरफ नहीं जाएगा मरहूम के, और वालिद मौजूद नहीं है सिर्फ वालदा हैं या वालदा भी नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में बच जाने वाला हिस्सा जो है वो अगर बहन भाई दोनों हैं तो उनकी तरफ जाएगा, इस तरह के दो हिस्से भाई के और एक हिस्सा बहन का, और अगर सिर्फ जो है वो भाई हैं तो बकिया हिस्सा सिर्फ भाइयों में जो है वो बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा, सिर्फ बहनें हैं तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो बेटी के साथ असवा बन जाएंगी, तो इस सूरत में बकिया रह जाने वाला माल बहनों में तकसीम होगा,
यानी फिर आगे नहीं जाएगा
जी,
फिर बेटी और
बेटी और बहन होगी तो भी यहीं पे क्लोज हो जाएगा, मजीद आगे नहीं जाएगा। बेटी के बाद जो है वो अगर मरहूम के यानी अगर मरहूम के बाप मौजूद होंगे तो भाई बहनों की तरफ भी नहीं जाएगा,
नहीं जाएगा। इसकी मालूमात लेनी चाहिए, बहरहाल ये बात तो तय शुदा है कि अगर सिर्फ बेटी है या बेटियां हैं तो फिर कुछ हिस्सा विरासत का आगे जाएगा, ये भी समझ लेना चाहिए, यानी मरहूम के वालिद हैं तो ठीक है वहां तक सिलसिला, लेकिन जो ओवरऑल लोग मसाइल पूछते हैं तो वालिद पहले इंतकाल कर गए
जी,
अब औलाद में सिर्फ बेटियां हैं तो फिर आगे असबा की तरफ जाएगा, जब तक वो सिलसिला वहां नहीं पहुंचेगा तो विरासत आगे जाएगी, इसमें बाद औकात चचा की तरफ या उनकी औलादों की तरफ, यानी लोग इस तरफ कम तवज्जो होती कि हम इतना अब बहन भाई भी नहीं है फिर क्या होगा।
हाँ, बहन भाई भी नहीं है या थे लेकिन मरहूम से पहले इंतकाल कर गए
जी,
तो अब ऐसी सूरत के अंदर जो बात सूरतों में भतीजों की तरफ जाएगा।
सही,
अगर जो है वो भाई की औलाद मौजूद है लेकिन वही कि भाई ही कोई नहीं है, खुद ही जो है वो इकलौता था, बहन भी कोई नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में चचा या चचा की औलाद की तरफ भी जाएगा,
यानी ये पॉइंट जहन में रखना चाहिए। और जिनके औलादों में बेटा बेटियां दोनों ही हैं, बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, तो फिर उसमें जाहिर है कि फिर आगे उन फिर बड़े बहन भाई भी इसके मरहूम के मौजूद हैं, उनकी तरफ नहीं जाएगी विरासत उसकी, उसके अपने ही बेटे और बेटियों में ही तकसीम हो जाएगी,
बेटे माँ बाप सूरत में माँ बाप
हैं और ये हैं तो उनको तो मिलेगा लेकिन मरहूम के अपने भाई बहन इनको नहीं मिलेगा जबकि मरहूम के बेटे बेटियाँ मौजूद हों। तो विरासत का जब भी इस तरह का मसला हो तो ज़रूर दारुल ताह से फतवा ले लिए, दारुल ताह सुन्नत से जब आप बाकायदा फतवा ले लेंगे, तहरीरी तौर पर ले लें, किसी भी सुन्नी दारुल ताह से ले लेंगे तो इंशाल्लाह इबहाम ख़त्म हो जाएगा और दुरुस्त तरीके से मुताबिक वो तकसीम भी हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम आपने मुलाहज़ा किया, हमारे वक्त प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा, आपसे इजाज़त चाहते हैं, फ़ी अमानिल्लाह।
ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ